آئیے جناب اپنی نشستوں پہ تشریف لائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. آیت نمبر 56 سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ مائدہ. اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا انعام بیان ہے. پہلے منع کیا گیا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ, پھر دوست کسے بنائے؟ اللہ اور اس کے رسول کو, مومنوں کو دوست بناؤ, اور ایسا کرو گے تو اس کا انعام کیا ملے گا. آیت نمبر 56 فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی دوست بناتا ہے اللہ کو اس کے رسول کو, والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو پھر بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی. تو اللہ جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا, اور اسی طرح جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی مغلوب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی جماعت غالب رہنے والی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 63 میں بیان ہو رہا ہے کہ گناہ اور حرام سے روکنا چاہیے, اور خصوصاً بات آ رہی ہے کہ ذمہ داری علماء و صوفیاء کی خصوصاً ہے, گناہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ جو برائی کو دیکھے اس سے روکے. الفاظ ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, اور کیوں نہیں روکا انہیں ان کے علماء نے اور ان کے صوفیاء نے, ان قولہم الاثم ان کے جھوٹ بولنے یعنی ان کے جو ہے گناہ کی باتیں کرنے سے, واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے, لبئس ما کانوا یصنعون اور بہت برا جو وہ کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ جو علماء اور صوفیاء یہ ذمہ داران ہوتے ہیں, اگر یہی نہیں روکیں گے اور برائی کو جو ہے خود ہی چھوٹ دیں گے تو پھر بڑی تیزی سے پھر برائی جو ہے آگے بڑھے گی. تو اصل کام علماء اور صوفیاء کا بیان ہو رہا ہے کہ گناہوں سے روکنا. آیت نمبر 65-66 شریعت پر عمل کی برکات بیان ہوئی. فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آئے, وَاتَّقَوْا اور اللہ کا تقوی اختیار کریں, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم لازمًا دور کر دیں گے ان سے ان کی گناہوں کو, وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم لازمن داخل کریں گے انہیں نعمتوں بھری جنتوں. تو یہ انعام آ رہا ہے کہ اگر ایمان لائے, تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں سے بھی درگزر فرما دیں گے اور نعمتوں بھری جنتوں میں جگہ عطا فرمائیں. فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اگر وہ قائم کریں نافذ کریں تورات کو اور انجیل کو, وما انزل الیہم من ربہم اور اسے جو نازل کیا ہے ان کی طرف ان کے رب نے, اشارہ ہے قرآن کی طرف, لا اکلوا من فوقہم تو وہ لازمن کھائیں گے اپنے اوپر سے, ومن تحت ارجلہم اور اپنے قدموں کے نیچے سے, منہم امتم مقتصدہ ان میں ایک امت ابھی بھی جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ میانہ رو ہے, وکثیر منہم ساء ما یعملون لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ برے کام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر یہ شریعت کو نافذ کرو گے تو کیا ہوگا, دنیا میں جو ہے وہ فائدہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شریعت کے ایک حکم کا جب نفاذ ہوتا ہے تو اس سے اتنی برکتیں نازل کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے جتنی 40 دن کی شب و روز باران رحمت سے جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو فرمایا دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا, نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جاؤ گے. آیت نمبر 67 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے مجھے آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کا حکم اور تبلیغ کس ذریعے سے, قرآن کے ذریعے. فرمایا یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک آپ پہنچا دیجیے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا جو وہی آپ کی طرف نازل کی گئی وہ آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی اسے آگے نہیں پہنچا رہا فرمایا کما بل لفظ رسالت، تو پھر آپ نے نہیں پہنچایا جو ہے اپنی رسالت کہاں، تو رسالت کہاں سے ادا نہیں ہوگا اگر وحی کی تبلیغ نہیں کی جائے. فرمایا واللہ یعصم کا من الناس، اور اللہ آپ کو بچائے گا جو انسانوں سے، ان اللہ یعنی اللہ کی حفاظت فرمائے گا انسانوں سے، ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو. نفاذ شریعت کی اہمیت مزید جو ہے اجاگر ہو رہی ہے آیت نمبر 68. فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر ہی نہیں ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، حتیٰ تو قیم التورات والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کر دو تورات کو اور انجیل کو. فرمایا وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا یزیدن کثیرا منھم ما انزل الیک من ربک، اور نہیں بڑھایا ان میں سے اکثر کو اس نے جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، مگر کس چیز میں، طغیان ہوا کفرا، مگر یہ جو وحی ہے جو ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کی وجہ سے جو ہے بجائے اس کے وہ جھک جاتے اس کو نفاذ کرتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، بغاوت کی اور کفر کیا. فلا تعش علی القوم الکافرین، سنایا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز غم نہ کیجیے ایسے ایسے کافر لوگوں میں. تو نفاذ شریعت کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ اگر نافذ نہیں کرو گے تو گویا جو ہے کہ اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ کفران نعمت ہے. آیت نمبر 72 شرک کی ہلاکت تیزی کا بیان ہو رہا ہے. شرک کو ہم نے سمجھا تھا کہ دو بڑی بڑے طریقے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے شرک کا معاملہ ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لے آیا جاتا ہے، اور جو ہے مخلوق کسی کوئی کمزوری اس کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نیچے لا کے مخلوق کے برابر کر دیا، یہ ایک شرک ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے لاڈلے لاڈلیاں ہوتے ہیں وہ بادشاہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ سے بھی کچھ لاڈلے لاڈلی ہیں اور اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا، گویا وہی کمزوری ادھر لگا دی. یا جس طرح بادشاہ نے اپنے اختیارات بانٹے ہوئے ہوتے تو پورے ملک میں تو نہیں جو ہے اپنی حکومت چلا سکتا، کچھ اس کے جو ہے نائبین ہوتے ہیں جو اس کا حکومت کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تصور اللہ کے لیے معاذ اللہ رکھ لینا کہ اللہ نے بھی فلانے کو اختیار دیا ہوا اور فلانے کو فلاں چیز کا اختیار دیا ہوا، تو یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے کہ اللہ نے کوئی کمزوری پیدا کر کے اسے مخلوق کے برابر کر دیا. اسی طرح شرک کا دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دیا، اللہ کے لیے جو اللہ کی صفات ہے وہی جو ہے مخلوق میں بھی مان لینا کہ معاذ اللہ جتنا اللہ کا علم ہے اتنا علم فلانے کا بھی ہے، تو یہ گویا اٹھا کر مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا. اب یہ اس طرح شرک کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تو ہے ہی مسیح ابن مریم. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ کہا تھا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل، او عبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بندے تھے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یہی حکم انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی کیا تھا. فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً حرام کر دیتا ہے اللہ اس پر جنت. تو شرک کی ہلاکت تیزی پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا، پہلے سورہ نساء میں دو جگہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مشرک ہوتا ہے اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا آگ. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. نصارہ کے اوصاف آ رہے، آپ اگر غور کریں گے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دشمنی میں جو ہے وہ زیادہ شدید یہود و حنود ہے، اور نصارہ جو ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ کم جو ہے وہ دشمن ہے. آیت کے الفاظ ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ پائیں گے زیادہ شدید لوگوں میں دشمنی میں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. الیہود والذین اشرکوا، ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی بت پرست ہیں دوسرے خداؤں کو ماننے والے. تو اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہود و حنود کا گٹھ جوڑ وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، بھارت میں اور جو ہے اسرائیل میں جو جس طرح سے آپس میں کوآپریشن ہے اور محبت کی جنگیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ دونوں اصل میں وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف یہ شدید تر ہے. قرآن کا فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً, اور آپ پائیں گے زیادہ قریب ان میں سے جو ہے محبت کے اعتبار سے, مودت کے اعتبار سے, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, ان لوگوں کو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں, یعنی عیسائی نسبتاً پھر بھی کچھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں, لیکن شدید ترین دشمنی کس کی ہے؟ یہود اور ہنود کی. فرمایا ذالک بانہم قسیسین و رحبانا, اور یہ اس لیے کہ ان کے اندر ہیں عالم اور جو ہے ظاہر, و انہم لا یستکبرون, اور بے شک وہ جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, تو عیسائیوں کے اندر عالم موجود تھے اور وہ جاننے والے تھے, اور ایک عالم ہی تھا, ایک راہی بھی تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں. آپ کے فکر کو جو ہے مطلب کیا کہ ان کی حفاظت کریں, لوگ کہیں انہیں جو ہے قتل ہی نہ کر دیں. تو اہل علم لوگ اس دور میں موجود تھے. اگر آج سے کمپیئر کریں گے تو آج آپ کو وہ علماء جو ہے نصارہ میں نہیں نظر آئیں. اسی طرح اس زمانے میں زہد تھا ان کے اندر, سر کے دنیا نظر آتا تھا, دنیا کی چڑھائی نہیں تھے, دنیا کا لالچ نہیں تھا عیسائیوں میں, اور اکثر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے جنگلوں میں نکل جاتے تھے, رابانیت کا معاملہ اختیار کرتے تھے, جو کہ غلط ہے, اسلام اس کو بھی نگیٹ کرتا ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا دار بن جائے اور آخرت کو فراموش کر دے, اور دوسری ایکسٹریم یہ کہ نیکی کا اتنا غلبہ آ جائے کہ دنیا کو ترک کر دے, یہ بھی غلط ہے. اور درمیانی راہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, دنیا کے بھی معاملات چلانے, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی نہیں بھولنا اور آخرت کو بھی نہیں بھولنا, اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور جو فطری اللہ نے تقاضے رکھے انہیں پورا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو گزارنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. تو نہ وہ رحبان آج جو ہے عیسائیوں میں نظر آتے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں جو ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہے نصارہ کی, وہ یہ کہ ان میں جو ہے تکبر نہیں تھا, وہ استکبار نہیں کرتے تھے, لیکن آج جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصارہ بھی اسی طرح دشمنی سے مسلمانوں کے آگے آ گئے. آیت نمبر 87, تحریمات غیب اللہ کی تردید, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہی حرام, جسے اللہ نے حلال کیا وہی حلال. کوئی اور جو اپنی طرف سے اگر کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس سے حرام نہیں ہو جاتا, اس کی تردید کی جا رہی ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تحرموا الطیبات, لا تحرموا الطیبات, دیکھو حرام نہ ٹھہرا دو پاکیزہ چیزوں, جن چیزوں کو اللہ نے پاکیزہ رکھا اسے میں اور آپ اپنی مرضی سے حرام نہیں کہہ سکتے. فرمایا ما احل اللہ لکم, وہ چیزیں جنہیں حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے, ولا تعتدوا, اور دیکھو حد سے تجاوز نہ کرو, ان اللہ لا يحب المعتدين, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والے. جس طرح حرام چیز کو حلال کر لینا غلط ہے, اسی طرح حلال چیز کو حرام کہلا لینا بھی غلط ہے. تو فرمایا کہ یہ حلال حرام کا اختیار کسے ہے؟ یہ اللہ کو, یہ آدمی جو ہے اسے اختیار نہیں ہے اس طرح کا. آیت نمبر 89 میں قسموں کی کفارے کا ذکر. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرتا تم سے تمہاری لغو قسم کے قسموں کا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم کھانے کی, تو فرمایا یہ جو تم عادتاً بات بات کا ایسی لغو قسم کے قسمیں کھاتے ہو, اس پر اللہ معاوضہ نہیں کرے گا. عربوں میں خصوصاً ہے واللہ واللہ یا جملے میں کہتے ہیں. تو فرمایا ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ کرے گا ان قسموں میں جو تم نے جو ہے وہ ارادے سے جو ہے باندھی ہیں, مضبوط جو ہے باندھی ہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں توڑ دو, اپنی قسم پوری نہ کرو, تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اور یہ کھانا ہونا چاہیے اوسط درجے کا, جیسے ہم گھر میں عام طور سے کھاتے ہیں, یہ نہیں کہ بہت ہی سستا تر جو ہے وہ کھانا جو ہے انہیں دے دیا. اور اسی طرح دوسرا یہ شرط رکھی کہ یا پھر جو ہے 10 مسکینوں کو اوسط لباس جو ہے وہ دیا جائے, انہیں پہنا دو. بعض لوگوں کا کاروباری کپڑے کا ہوتا ہے, ان کے لیے کپڑا نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا انہیں لباس دو, یا ایک غلام آزاد دو, اور اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے جو ہے وہ رکھو متواتر. تو یہ قسم کا جو ہے وہ کفارہ ہے. آیت نمبر 1991 میں حرمت شراب اور جوا جو ہے آ گئی ہے. اور بڑی آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں بڑا غضب بھی اللہ کا نظر آتا ہے کہ بعض آتے ہو یا نہیں الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسی کے تیر رسم میں نام استحصار یہ گندے شیطانی کام ہے بچ کرے بو ان سے بچو لال لکم تمنے ہو تاکہ تم سدا پا سکو. تو یہ کتنے واضح الفاظ ہیں. جب بھی اگر ہم کہیں کہ شراب کہاں حرام ہے قرآن میں بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اسلامک اسکالرز ہیں اور آ کے وہ جو ہے ٹی وی پہ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ شراب کہیں حرام ہی نہیں. تو اتنے صاف احکامات کے باوجود اگر ہم جس پر اڑ جائیں تو پھر ہماری عقل پر جو ہے وہ پجے پڑے ہیں. فرمایا انما یرید الشیطان بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. اب دیکھیں کہ شراب کی حالت میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے نازیبا کہ بعد میں پھر ساری زندگی کا ایک عذاب بن جاتا ہے اس کے لیے. اور اسی طرح جوئے میں جو ہے وہ ہارتا جب ہے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ سب کچھ ہار گیا یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی لگا دیتے ہیں جوئے پہ. تو اور اس کی وجہ سے پھر آپس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ان ذرائع سے تمہارے درمیان آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کرے. فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور تاکہ وہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز. اب جو جوئے اور شراب کا عادی ہو گیا بس اسی میں پھر وہ لگا رہتا ہے نماز بھی گئی اللہ کی یاد بھی گئی. اور فرمایا پہل انتم منتا ہوں بس کیا تم باز آتے ہو اس سے زیادہ سب الفاظ کیا ہوں گے وارننگ کے الفاظ ہیں باز آتے ہو کیا نہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 93 میں قرب الہی کے تین درجے بیان ہو رہے ہیں اور یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہر درجہ جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ طے ہو رہا ہے. جیسے جیسے تقویٰ بڑھتا رہتا ہے آدمی ایمان کے درجات میں اوپر سے اوپر چلتا رہتا ہے. ایمان کا ایک درجہ اسلام کا اس میں آدمی کو ایمان بھی لاتا ہے اور جو ہے نیک اعمال بھی کرتا ہے اور جو ہے برائیوں سے بچتا بھی ہے تو جو ہے وہ اسلام کا درجہ آتا ہے. پھر اس سے اونچا درجہ ہے جو کہ جو ہے ایمان کا درجہ کہلاتا ہے کہ وہ اسلام جن چیزوں کا عقیدہ ہے وہ اس کا پھر یقین بھی بن جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر احسان کا درجہ ہے. تو آئیے ذرا الفاظ کرتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں. فرمایا لیس علی الذین آمنوا اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جناح کوئی حرج سیما تعینو جو پہلے جو ہے وہ کھا چکے اذا متقوا وعملوا مگر جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے وعامل الصالحات اور نیک اعمال کیے. یہ پہلے تقوی کا ذکر گویا یہ اسلام کا درجہ ہے کہ برائیوں کو چھوڑا تقوی اختیار کیا اللہ کی فرما برداری اختیار کی ایمان لائے اور جو ہے نیک اعمال کیے. کہ اگلا درجہ ہے تم متقوا وعملوا پھر مزید تقوی میں آگے بڑھے اللہ کی نافرمانی سے مزید بچے اور ایمان لائے. ایمان حقیقی کا بیان یعنی اب کبائر گناہ سے بھی اپنے آپ کو روکنا شروع کیا. پھر تیسرا درجہ ہے تم متقوا پھر مزید تقوی میں بڑھے وہ احسن ہو اور جو ہے انہوں نے مزید بہترین اعمال اختیار کیے یعنی مراد یہ کہ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا. فرمایا واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسی احسان کے درجے کا فائدہ ہو. یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عبد اللہ کا تراہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. انت عبد اللہ کا تراہ فعلم تکن تراہ فعلنہ یرا یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ ہمارا سب کا تجربہ ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ بال دیکھ رہا ہے تو آدمی کام بڑا ٹھیک طرح سے کرتا ہے اور جب اسے یہ اندازہ ہو کہ کوئی نہیں پوچھنے والا دیکھنے والا تو تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو نیک وہی لوگ ہیں جو محسنین احسان کے درجے پر فائز ہوئے ہیں جو بہترین طرح کام کرتے ہیں. یعنی ایک کام فرض کریں آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے ایک پین تو آپ نے ایک پین خریدا اس کے ہاتھ میں पकड़ा दिया, एक ही तरीका हो सकता है, काम तोहफा देना था वो आपने दे दिया। एक ये होता है कि आपने पेन खरीदा बहुत अच्छा सा, कोई गिफ्ट जो है वो बहुत ढूंढा और अच्छी तरह से रैप किया, उसके ऊपर रिबन लगाया, एक टैग लगाया और फिर जो है बड़ी अच्छी तरह पेश किया, तोहफा एक ही है। लेकिन इसमें आपने जो आपसे बेहतरीन हो सकता था वो आपने किया, तो यही नेकी में भी है। एक तो आपने मुका दिया, नमाज का वक्त आया और जल्दी से जो है वो नमाज पढ़ी पारे हो गई, और एक ये कि बड़े एहतमाम से आदमी ने किया, वजू किया, लिबास अच्छा पहना, निसाब की खुशबू लगाई, तो पूरी तवज्जा से नमाज अदा की और कोशिश की गई कोई जो है इधर उधर के ख्यालात ना आए, तवज्जा अल्लाह की तरफ है। तो ये भी नहीं कि दोनों ने नमाज पढ़ी, लेकिन दर्जों में बहुत फर्क है। तो अल्लाह ताला ने भी ये एहसान का दर्जा अदा फरमाया कि हम भरपूर तरह, जैसे अंग्रेजी में कह देते हैं एक्सीलेंस, तो हर एक का एक्सीलेंस लेवल मुख्तलिफ होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एक्सीलेंस लेवल पर जो है वो अल्लाह की इबादत करें। आयत नंबर 112, हवारीन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे उनका सवाल मायदा के बारे में। मायदा कहते हैं दस्तरखान अरबी में, ऐसी टेबल जिस पर खाना जो है चुना हुआ हो, या ऐसा दस्तरखान जिस पर खाना जो है रखा हो। असल में गुज़िश्ता आयात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से आया है और उससे ये बयान हुआ है कि उनका ईमान लाने वाले हवारीन थे, उनके साथी थे 12 के करीब तादाद आती है, और उनके इन साथियों ने दरख्वास्त की कि आप जो है हमारे लिए दुआ कीजिए अल्लाह से कि हमारे लिए एक दस्तरखान जो है नाजिल करें और हम उस दिन को अल्लाह के लिए जो है वो ईद का दिन मनाएंगे और इसे अल्लाह की एक बड़ी निशानी समझेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से कि जो है इस तरह दस्तरखान नाजिल हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं दस्तरखान तो इस तरह नाजिल कर दूंगा, लेकिन फिर अगर इन्होंने जो है नाफरमानी की तो उन्हें ऐसी सजा दूंगा जिसके पहले मैंने जान वालों में से किसी को नहीं दी होगी। तो क्योंकि इस वाक्य में मायदा का जिक्र है और यही से सूरत का नाम जो है रख दिया गया। अक्सर बेशतर जो कुरान की सूरतें उससे नाम अलामती है, कोई वाकया बयान हो रहा होता है और उसकी जो है रेफरेंस से पूरी सूरत का नाम रख दिया जाता है। अब मुफस्सिरीन का इसमें इख्तलाफ है कि वो मायदा नाजिल हुआ था या नहीं। एक राय ये कि वो नाजिल हुआ था और फिर इन लोगों ने जो है वो कुफ्राने नेमत किया और फिर उसमें अल्लाह की तरफ से सजा हुई और जो है बंदर और खंजीर बना दिया। बाद मुफस्सिरीन की राय ये है कि जब अल्लाह ताला ने इतना शदीद मामला फरमाया कि मैं नाजिल करूंगा लेकिन फिर नाफरमानी पर शदीद सजा दूंगा, तो ये तायब हो गए, उन्होंने अपना ये मुतालबा जो है वापस ले लिया, फिर ये मुतालबा नहीं रखा। मेरा हम इस आयत की तिलावत करते हैं, फरमाया इस पालर हवारी जो, और याद करो जब कहा हवारियों ने या ईसा मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, हल यत्तकीउ रब्बुक, क्या आप सवाल करेंगे अपने रब से, अन नज़ला अलैना मायदतम मिनस समा, कि वो नाजिल करें हम पर जो है दस्तरखान आसमान से। कालत तक़ुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की नाफरमानी से बचो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई अहले ईमान। हज़रत ने फरमाई थी मौजे अल्लाह को बचा नहीं, कौमों ने जब भी मुआवजे मांगा है तो फिर बाद में नाफरमानी की। हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसने कहा हम उस वक्त मानेंगे जब ये जो बाहर है इसमें से हमारी नजरों के सामने एक जिंदा ऊँटनी निकाल के आप दिखा दें। उनकी बात मानी गई, एक ऊँटनी निकल आई, लेकिन वो फिर उन्होंने खुद ही अपने हाथों से उस ऊँटनी को मार डाला और अजाब के मुस्तहिक हो गए। तो यहाँ से भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया अल्लाह से डरो, उसकी नाफरमानी से बचो, अगर तुम वाकई मोमिन हो, कैसा मुकाबला है। अब आयत नंबर 116, दलील नकली तफसीली ईसा अलैहिस्सलाम, ये दलील है तौहीद पर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए जो है गोया तौहीद का जिक्र बयान हो रहा है। फरमाया व इस्माल अल्लाहु या ईसा इब्ने मरियम, और जब कहा अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से, अंता कुलता लिन्नास, कि आपने कहा था लोगों से इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि बना लो मुझे और मेरी माँ को जो है वो माबूद अल्लाह के सिवा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गोया क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या आप तुमने कहा था ये कि मुझे मेरी माँ को माबूद बना लो अल्लाह के सिवा। फाला सुभानक, फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि आप पाक हैं, मा यकूनूनी, मुझे इसका कोई हक नहीं, अल अकूला मा लैसा ली बिहक, कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं, इन कुंतु कुंतुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो यकीनन आप जानते होते, आपसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। फरमाया तालमो महती नफ्ती, और आप जानते हैं जो मेरे जी में ولا اعلم ما في نفسك, اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں. انك انت علام الغیوب, بے شک آپ تو غیب کی بھی چیزوں پہ جاننے والے. تو گویا یہ اس طرح سے مکالمہ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو یا میری ماں کی پوجا کرو, بلکہ یہ بات کے لوگوں نے یہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا کر دیا. آیت نمبر 118 میں اب سفارش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے جو ہے اپنی امت کے لیے. فرمایا ان تو عذبهم فانهم عباد, اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو بے شک آپ کے بندے, یہ آپ کے غلام ہیں, جو مرضی جو ہے ان کے ساتھ کرے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو بے شک آپ زبردست ہیں کمال حکمت والے. تو بڑا عمدہ انداز انہوں نے دیکھا کہ امت جو ہے وہ نافرمان ہے, لیکن پھر بھی جو ہے سفارش جو ہے ان کی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے کی گئی. آیت نمبر 119 بیان انجام مومنین. قال اللہ, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے کہ جس میں فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, آدمی سچ بولتا ہے نقصان اٹھاتا اور جھوٹ بولتا ہے فائدے سمیٹتا ہے. لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, کہ آج وہ دن ہے جس دن جو ہے سچوں کو ان کا سچ جو ہے وہ نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, اور یہ فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہیں. خالدین فیہا ابدا, اور وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم, اس سب سے بڑھ کر کیا ملے گا, راضی ہوگا اللہ ان سے. اور کیا چاہیے, ساری زندگی ایک مومن کی اسی خواہش میں بسر ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہے. اور بڑے بڑے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اور بڑی گناہوں کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بچاتا ہے اور محنت کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے, سب کتنی ہے اس کے اللہ راضی ہے. تو فرمایا کہ یہ نعمت بھی وہاں ملے گی اللہ کی رضا. ورضوا عنہ, اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اس انعام کو دیکھ کر. فرمایا ذلک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک ہے کامیابی, ایک آدمی نے کوئی کیریئر حاصل کر لیا, کچھ جو ہے 2000 گز پہ گھر بنا لیا, ہم سمجھتے ہیں ایک ہے کامیابی. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اگر اللہ ناراض ہے تو یہ جو دنیا میں جو کچھ سمیتا ہے یہ الٹا جو ہے رحمت بن جائے اور یہ گلے کا سوک بن جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو اصل کامیابی ہے اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں گے اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ منی ڈزنٹ میٹر اور ٹائم ڈزنٹ میٹر, سوچو کیا خواہش کرتے ہو, تو آدمی یہی چیزیں جن کی خواہش کرتا ہے, ایک عالی شان گھر ہو, محل نما, اس کے اطراف میں بہت بڑا باغ ہو, اور پھر جو ہے وہاں پانی بھی. آپ دیکھیں گے پانی سے انسان کی کچھ ویسی طبیعت جو ہے اس کا میلان ہوتا ہے. تو وہ ساری جگہیں جو پانی کے قریب ہوتی ہیں, کسی دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے, وہ مہنگی ہوتی ہیں ویسے. تو جنت کے بارے میں کچھ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تصور دیا ہے کہ وہاں باغات بھی ہوں گے, ریزیڈینشیل گارڈنز ہوں گے, اور وہاں پانی بھی ہوگا, اور جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا, سونا چاندی بھی رہے, جواہرات بھی ہوں گے, نیک ساتھی بھی ہوں گے, ساتھیزہ جو ہے وہ ساتھی بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں جو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن جنت کی حقیقی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی, اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا. تو جو بیسٹ بیسٹ ہم آج سوچیں گے جنت اس سے کہیں گنا بڑھ کر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 120 یہاں ملکیت باری تعالیٰ کا بیان اس آیت میں ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ جو ہے آسمانوں اور زمین میں ہے. وما فیہن, اور جو کچھ ان کے جو ہے درمیان ہے. تو اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے. وہو اعلی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, کوئی چیز اس کی طاقت سے اس کی قدرت سے باہر نہیں. گویا یہ آخری آیت جو سورہ مائدہ کی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا جو ہے بھرپور بیان کیا جا رہا ہے. میرے سامنے آج جلدی چھٹی کہہ دیتے ہیں ہم, ان شاء اللہ اگلی سورج شروع ہو رہی ہے, 5 منٹ اور ہیں, لیکن جو ہے ان شاء اللہ کل سے آغاز کریں گے سورہ انعام کا.
جزاكم الله احسن الجزاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.